बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, दूसरी मजलिस। जी हां सामईन, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमाया। सूरह आराफ की आयत नंबर 158 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। और समय हमारी ये नशरियात आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्ज और मीडियम वेव में 765 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sahtv.ir. سمعین، آج محرم الحرام کی 25 تاریخ ہے. آج فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا یوم شہادت ہے. اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. گرد و پیش پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پیش کیا جائے گا نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اور اس خصوصی پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت. اور آئینۂ صحافت ہی ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ مکران کے سواحل دنیا کے ساتھ ایران کے اقتصادی اور تجارتی روابط کے پر رونق مراکز قرار پا سکتے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تہران دو طرفہ تعلقات میں کسی بندش کا قائل نہیں ہے. افغانستان میں طالبان گروہ کے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ملا عبد الغنی برادر کو افغانستان کی آئندہ حکومت کا سربراہ بنا دیا گیا ہے. اور ٹوکیو پیرالمپک میں ایران کی کامیابی کا سفر جاری ہے، اور ایرانی دستہ ایک بار پھر 12ویں پوزیشن پر آ گیا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ مکران کے سواحل دنیا کے ساتھ ایران کے اقتصادی اور تجارتی روابط کے پر رونق مراکز قرار پا سکتے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے جنوب مشرقی ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان میں مختلف علماء اور عوامی نمائندوں نیز اہم صوبائی شخصیات سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مکران کے سواحل دنیا کے بیشتر ملکوں تک ایران کی دسترس کے ذرائع بن سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مکران کے سواحل غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان ساحلوں کو اس علاقے میں ترقی و آبادی اور پیش رفت کے امور کی انجام دہی کے ذرائع میں تبدیل ہونا چاہیے. صدر مملکت نے کہا کہ یہ امور ایک معین وقت میں نتیجے تک پہنچائے جانے کی ضرورت ہے. تاکہ ان خداداد سمندری ذرائع سے صحیح استفادہ ہو سکے اور اس طرح اس علاقے میں پیداواری سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو سکیں اور پورا علاقہ رونق بخش بن سکے۔ صدر ایران نے علاقے میں امن و سلامتی میں کار فرما تمام سیکورٹی اداروں من جملہ سپاہ، بسیج، پولیس فورس، فوج، سرحدی فورس اور ملک کی تینوں مسلح افواج کی کوششوں اور سرگرمیوں کی قدردانی کی۔ انہوں نے کہا کہ مکران کے سواحل سرمایہ کاری کے بہترین ذرائع ہیں اور اس سلسلے میں ظرفیت و گنجائش کے بارے میں صحیح طور پر متعارف کرائے جانے کی ضرورت ہے۔ نیز اس بارے میں ان کی حکومت بھرپور توجہ دے گی۔ سید ابراہیم رئیسی ایران کے جنوب مشرقی صوبے سیستان و بلوچستان کے اپنے دورے کے دوسرے دن چابہار پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ اور کنارک میں ماہی گیری کے مرکز کا معائنہ کیا۔ نیز غیر سرکاری طور پر رہائش گاہوں کو قانونی شکل دیے جانے کے سلسلے میں منعقدہ اجلاس میں بھی شرکت کی۔ صدر رئیسی نے ایران اور افغانستان کی سرحد پر واقع علاقے ملا علی کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرحدی علاقوں میں تجارتی فروغ کے لیے جو وسائل موجود ہیں ان سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکام کو چاہیے کہ وہ سرحدی علاقوں سے تجارتی لین دین کے لیے قوانین و ضوابط تیار کریں تاکہ ایران اور افغانستان کے درمیان اس سرحدی علاقے سے تجارت ہو سکے اور دونوں جانب کی سرحدوں پر رہنے والوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تہران دو طرفہ تعلقات میں کسی بندش کا قائل نہیں ہے، اور اگر لبنان کی حکومت اور تاجروں کو ایندھن کی ضرورت ہے تو ایران لبنان کو تیل سپلائی اور فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے لبنان کے سابق وزیر خارجہ جبران باسل سے ٹیلی فونی گفتگو میں اپنے نئے گاہکوں کو آئل مصنوعات فروخت کرنے کے لیے ایران کی آمادگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ لبنان کی حکومت اور تاجروں کو ایندھن کی ضرورت ہے تو ایران لبنان کو تیل سپلائی اور فروخت کرنے کے لیے آمادہ ہے، اور حزب اللہ لبنان کے عالی قدر سربراہ نے اپنے ملک میں ایندھن کے اس بحران کو ختم کرنے کے لیے جو سوچا سمجھا ہے وہ قابل غور ہے، اس لیے کہ صہیونی دشمن نے لبنانی عوام پر دباؤ ڈالنے کے لیے جو کچھ کرتے بنا ہے وہ اس نے کیا ہے۔ بنابراہ حقیقت یہ ہے کہ لبنان اپنے بل بوتے پر اپنے سرمایہ اور ذرائع کو بروکار لاتے ہوئے کامیابی کے ساتھ اپنا راستہ طے کر سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ لبنان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے ایران کسی حد کا قائل نہیں ہے، اور ایران ہمیشہ لبنان کی حکومت اور قوم اور لبنانی فوج کی حمایت پر زور دیتا رہا ہے۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں لبنان کے سابق وزیر خارجہ نے بھی ایران کا وزیر خارجہ منتخب ہونے پر حسین امیر عبداللہیان کو مبارکباد پیش کی اور لبنان کو ایندھن ارسال کرنے کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے لبنانی عوام کے مسائل پیدا کرنے کی جاری پالیسیوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے ایران اور لبنان کے تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ افغانستان میں طالبان گروہ کے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ملا عبد الغنی برادر کو افغانستان کی آئندہ حکومت کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ طالبان ذرائع کے حوالے سے رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق ملا عبد الغنی برادر افغانستان کی آئندہ حکومت کے سربراہ ہوں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق طالبان گروہ کے بانی ملا عمر کے بیٹے اور اس گروہ کے ایک اور سینئر لیڈر شیر محمد عباس استانک زئی بھی افغانستان کی آئندہ حکومت میں اہم اور کلیدی عہدوں پر فائز ہوں گے۔ یہ نام ایسی حالت میں سامنے آ رہے ہیں کہ طالبان نے 15 اگست کو افغانستان کا اقتدار سنبھالنے کے بعد اعلان کیا تھا کہ افغانستان میں آئندہ کی حکومت وسیع البنیاد تشکیل دی جائے گی، جس میں تمام اقوام اور مذاہب کے افراد شامل ہوں گے۔ اس درمیان طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغانستان کی نئی حکومت کا اعلان اب ہفتے کو کیا جائے گا، جبکہ اس سے پہلے خبروں میں
کہا گیا تھا کہ جمعہ کو نماز کے بعد نئی حکومت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ کابل میں افغانستان کی نئی حکومت کے اعلان سے متعلق تیاریاں حتمی مراحل میں ہیں۔ پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر میں شدت کے بعد پنجاب میں 6 ستمبر سے 11 ستمبر تک اسکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں چوتھی لہر میں شدت پیدا ہو گئی ہے اور جمعے کو مزید 3,787 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ 57 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 11,71,000 ہو گئی ہے۔ اس دوران کورونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر پنجاب میں 6 ستمبر سے 11 ستمبر تک سبھی سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راس نے کہا ہے کہ کورونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر صوبے میں سبھی اسکول 6 سے 11 ستمبر تک بند رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں رہیں اور محفوظ رہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بھی چین میں منعقدہ ایک فورم سے اپنے ورچوئل خطاب میں کہا کہ کورونا نے پوری دنیا میں مسائل پیدا کیے ہیں اور معیشت عالمی سطح پر متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج غذائی قلت دنیا کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج ماحولیاتی تبدیلی، غربت اور غذائی عدم تحفظ کے بھی مسائل درپیش ہیں۔ افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہونے کے بعد ہندوستان میں خشک میووں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد قاسمی۔
افغانستان پر طالبان کے قبضے اور موجودہ غیر یقینی صورتحال کا اثر دہلی کے خشک میووں کے بازار پر دکھائی دے رہا ہے، جہاں خشک میووں کی قیمتیں 25 سے 30% تک بڑھ گئی ہیں۔ کھاری باؤلی کے خشک میووں اور مسالوں کا یہ بازار ایشیا کا سب سے بڑا بازار ہے، جہاں ایران سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے خشک میووں کی درآمدات کی جاتی ہے۔ خشک میووں کے اس بازار میں زیادہ تر میوے افغانستان سے درآمد کیے جاتے ہیں، لیکن افغانستان کی موجودہ صورتحال سبب درآمدات رکنے سے تاجروں میں تشویش پائی جاتی ہے۔
ابھی بہت مشکل ہے ہمارے لیے ٹریڈ کرنا، گراہک بھی ریٹ بڑھنے کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ مارکیٹ ابھی خالی ہے، ٹھیک ہے، گراہک کافی کم آ رہے ہیں اور ہمارا جو اسٹاک ہے ابھی وہ ختم ہو چکا ہے، آنے جو نیا اسٹاک ہے ہمیں معلوم نہیں کب تک آئے گا۔
دہلی کے تقریباً 3 صدی پرانے اس بازار میں جہاں ایک طرف خشک میووں کی تھوک اور خوردہ دکانیں ہیں، وہی مسالوں کا بھی بڑا بازار ہے۔ ہندوستانی مسالے بیرون ملک بھیجے جاتے ہیں اور بیرون ملک کے مسالے ہندوستان درآمد کیے جاتے ہیں، اور ہندوستان خشک میووں اور مسالوں کا ایک بڑا بازار تصور کیا جاتا ہے۔
جس ٹائم مغل امپائر تھا تو یہ شاہجہاں آباد کے نام سے جانا جاتا تھا، باہر جتنا بھی ٹیریٹری ہے وہ شاہجہان آباد۔ تو شاہجہان آباد آج کی یہ مارکیٹ نہیں ہے، یہ 1700 یعنی آج سے قریباً 300 سال پرانی مارکیٹ ہے، اور 300 سال سے پرانی کتنی ہوگی نو بڈی نوز۔ تو اس کا جو پریکٹیکل جو ہم کہتے ہیں کہ ایشیا کی سب سے بڑی بگیسٹ مارکیٹ ہے جو ہماری، وہ کرانہ منڈی ہے، اور کرانہ منڈی یہاں سے سارا ڈسٹریبیوٹڈ کریکٹر بھی ہے اور امپورٹ بھی ہم لوگ کرتے ہیں۔
خشک میووں کے ایشیا کے اس پرانے اور سب سے بڑے بازار میں پستہ اور بادام جیسے ایران کے خشک میووں کی بھی کافی طلب ہے، اور انہیں ہندوستانی صارفین کافی پسند کرتے ہیں۔
ایران کا جو معاملہ گری ہے وہ خالی ہندوستانی آتا ہے، وہاں پہ جتنا بھی پیدا ہوتا ہے۔
دنیا میں بدلتے ہوئے سیاسی حالات کا اثر بازار پر مرتب ہونا ایک فطری امر ہے، لیکن خشک میووں اور مسالوں جیسی خرد و نوش کی اشیاء کے بازار زیادہ دنوں تک کساد بازاری کا شکار نہیں رہتے، اور سر انجام تجارت میں توازن کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد جہاں خشک میووں کی درآمدات متوقف ہونے سے یہاں قیمتیں جو ہیں خشک میووں کی اچانک بڑھ گئی ہیں، وہیں تاجروں کو بھی اس تجارت کے مستقبل کو لے کر سخت تشویشیں لاحق ہیں۔ شمشاد کاظمی، دہلی۔
یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں حالات جمعے کو بھی کشیدہ رہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کے انتقال کے 2 دن کے بعد وادی میں حالات کشیدہ ہیں، انتظامیہ نے انتہائی سخت بندشیں عائد کر دی ہیں. سڑکوں پر آمد و رفت معطل ہے اور پوری وادی میں کرفیو کا سما ہے. جموں کشمیر کی انتظامیہ نے آج جمعے کی نماز کے اجتماعات پر بھی پابندی عائد کر دی تھی. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس نے احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ بندشیں عائد کی ہیں. خبروں میں بتایا گیا ہے کہ سید علی شاہ گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ جمعے کو بھی وادی کے مختلف علاقوں میں ادا کی گئی. سید علی شاہ گیلانی کے گھر کو جمعے کو بھی سیل رکھا گیا. حریت لیڈر کے لواحقین کا کہنا ہے کہ سید علی شاہ گیلانی کے جنازے میں انہیں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی اور پولیس کی کسٹڈی میں گیلانی کے جسد خاکی کو سپرد خاک کیا گیا. البتہ پولیس نے ان الزامات کی تردید کی ہے. شام کے فضائی دفاعی سسٹم نے دارالحکومت دمشق پر دشمن اسرائیل کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے. شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی دشمن نے دارالحکومت دمشق میں کچھ اہداف کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی جسے شام کے فضائی دفاعی سسٹم نے ناکام بنا دیا. ابھی تک اس حملے کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، البتہ کچھ مالی نقصان ہونے کا پتہ چلا ہے. غاصب صہیونی حکومت شام میں دہشت گردوں کی حمایت کی غرض سے اس ملک کے فوجی ٹھکانوں اور بنیادی تنصیبات کو نشانہ بناتی رہی ہے. واضح ہے کہ شام کا بحران 2011 میں سعودی عرب، امریکہ اور اس کے بعض اتحادیوں کی حمایت و مدد سے پیدا کیا گیا تھا اور اس کا مقصد علاقے کا توازن صہیونی حکومت کے حق میں تبدیل کرنا ہے. شامی فوج نے اسلامی جمہوریہ ایران کی فوجی مشاورت اور روس کی حمایت سے داعش دہشت گردوں کا قلع قمع کر دیا ہے، جبکہ اس ملک میں سرگرم دوسرے دہشت گرد گروہ بھی شکست سے دوچار ہو رہے ہیں. اسرائیل شام میں دہشت گردوں کی مکمل شکست سے تشویش میں بھی مبتلا ہے. مشرقی غزہ اور مقبوضہ فلسطین کی سرحدوں پر اسرائیلی فوجیوں نے فائرنگ کر کے ایک فلسطینی کو شہید کر دیا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق 26 سالہ فلسطینی نوجوان جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب ایک مظاہرے میں شریک تھا کہ اسی وقت صہیونی فوجیوں نے گولی مار کر اسے شہید کر دیا. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق لیلت العذب کے نام سے ہونے والے پرامن مظاہرے پر اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ میں 5 بچوں سمیت 15 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں. ایک اور زخمی فلسطینی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جبکہ 4 کی حالت بھی چندان ٹھیک نہیں ہے، جبکہ 10 افراد آنسو گیس کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور انہیں اسپتال میں داخل کرانا پڑا. فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی صہیونی بستیوں کی تعمیر کے خلاف غزہ اور مقبوضہ فلسطین سے ملنے والی سرحدوں پر مظاہروں کا سلسلہ کئی دن سے جاری ہے. دوسری جانب اسلامی استقامتی تحریک حماس نے کہا ہے کہ لیلت الغضب کے عنوان سے رات کے وقت مظاہروں کا سلسلہ جاری رہے گا. حماس کے سینئر رہنما اسماعیل رضوان نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ غزہ کا محاصرہ ختم ہونے تک شبانہ مظاہروں کا سلسلہ جاری رہے گا. انہوں نے گزشتہ شب پرامن مظاہرین پر صہیونی فوجیوں کی فائرنگ کی شدید الفاظ میں مذمت کی، جس میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا ہے. اس سے پہلے دیگر فلسطینی رہنماؤں نے بھی اپنے بیانات میں کہا تھا کہ غزہ کی سرحدوں پر شبانہ مظاہروں کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اسرائیل اپنے مخاصمانہ اقدامات کا سلسلہ ترک نہیں کر دیتا. دریا اسنا اطلاعات ہیں کہ اسرائیلی فوجیوں نے غرب اردن پر حملے کیے ہیں، جس کے دوران فلسطینیوں کے ساتھ ان کی شدید جھڑپیں ہوئی ہیں. عینی شاہدین کے مطابق صہیونی فوجیوں نے فلسطینیوں کے خلاف آنسو گیس کے استعمال کے ساتھ ساتھ جان لیوا گولیاں بھی چلائی ہیں. اسرائیلی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں سے درجنوں فلسطینیوں کو اغوا بھی کر لیا ہے. جہر سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبے معارب اور الجوف کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی ہے. المسیرہ ٹی وی کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے مرکز یمن کے صوبے معارب کے علاقے سروا پر 10 بار اور رہبہ پر 3 بار بمباری کی۔ یمنی ذرائع کے مطابق جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبے الجوف کے علاقے الحزم کو بھی 14 بار اپنے وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیارے پچھلے چند دن سے یمن کے مختلف صوبوں کے رہائشی علاقوں پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں۔ نیوزیلینڈ کے شہر آکلینڈ کی ایک سپر مارکیٹ میں ہونے والے حملے میں 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ آکلینڈ سٹی میں پیش آیا، جہاں ایک شخص نے حملہ کر کے 6 افراد کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حملہ آور سری لنکا کا شہری ہے اور بعض خبروں میں اسے داعش کا کارکن بتایا گیا ہے۔ ٹوکیو پیرالمپک میں ایران کی کامیابی کا سفر جاری ہے اور ایرانی دستہ ایک بار پھر 12ویں پوزیشن پر آ گیا ہے۔ جاپان کی میزبانی میں ٹوکیو پیرالمپک 2020 کے مقابلے بدستور جاری ہیں۔ ایران اب تک پاور لفٹنگ، جوڈو، لانگ ریس اور تیر کمان جیسے مقابلوں میں 10 سونے کے تمغے حاصل کر چکا ہے۔ ٹوکیو پیرالمپک میں شریک ایرانی دستہ پاور لفٹنگ، لانگ ریس اور تیر کمان کے مقابلوں میں چاندی کے 8 تمغے جیت چکا ہے، جبکہ پاور لفٹنگ کے ایک اور ایونٹ میں ایران نے کانسی کا تمغہ بھی حاصل کیا ہے۔ ٹوکیو پیرالمپک میں ایران کے تمغوں کی مجموعی تعداد 19 ہو گئی ہے۔ ادھر قطر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ کے پہلے میچ میں ایران نے شام کو شکست دے دی ہے۔ قطر میں ہونے والے فٹ بال عالمی کپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ کے پہلے میچ میں ایران نے شام کو ہرا دیا۔ یہ میچ تہران کے آزادی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، جو 1-0 سے ایران کی کامیابی پر ختم ہوا۔ ایران کا اگلا میچ آئندہ منگل کو عراق سے ہوگا۔ اس گروپ کا ایک اور میچ جو جنوبی کوریا اور عراق کے درمیان کھیلا گیا، بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین پروگرام گرد و پیش میں اب وقت ہے سیاسی گفتگو کا۔ افغانستان سے امریکی افواج کی ذلت آمیز پسپائی کے بعد امریکی حکام اس پسپائی کی توجیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ افغانستان میں اپنے کسی بھی ہدف کو حاصل کیے بغیر اس ملک سے نکل گیا ہے۔ اسی تناظر میں ٹیلی فون لائن کے ذریعے تبصرہ کرتے ہوئے ہمارے ساتھی حسین تقوی کہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی افواج 20 سال افغانستان میں رہنے کے بعد نہایت بے عزت ہو کر اس ملک سے نکل چکی ہیں، اور ان کا یہ فوجی انخلا اس وقت کلنگ کا ٹیکا بن کے ان کے ماتھے پر جو ہے وہ لگ چکا ہے، اور دنیا بھر میں وہ اپنا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور اس ذلت آمیز پسپائی کی توجیہ کرتے پھر رہے ہیں، اور مختلف انداز سے باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ امریکی اور نیٹو فورسز نے گزشتہ 20 سالوں میں افغانستان کو تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، منشیات کے خاتمے، جمہوری حکومت کے قیام اور معاشرتی و سماجی اصلاحات کے بہانے افغانستان میں داخل ہوا تھا، لیکن آج امریکہ اپنے کسی ایک بھی نعرے اور وعدے پر عمل نہیں کر سکا، بلکہ اس کو نہایت ہی افراتفری اور نہایت ہی بے عزتی کے ساتھ جو ہے افغانستان سے نکلنا پڑا ہے۔ اگر ہم ایک ایک چیز کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ نہ افغانستان میں منشیات کی پیداوار رکی، نہ اسمگلنگ جو ہے اس میں کمی آئی، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے دن بھی امریکہ افغانستان میں رہا ہے وہاں پر منشیات کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے اور منشیات کی اسمگلنگ میں بھی کئی گنا اضافہ ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ افغان معاشرے میں جو سیاسی، سماجی، ثقافتی تبدیلیاں رونما ہوئی وہ بھی سب کے سامنے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی اربوں ڈالر خرچ کر کے بھی افغانستان میں وہ کچھ نہ کر سکا جس کا وہ دعویٰ کرتا رہا۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے اور افغانستان کے اندر جو ایک خانہ جنگی سی پیدا ہوئی تھی، ان تمام چیزوں کی ذمہ دار جو ہے وہ امریکی فوج تھی کہ جو صرف اور صرف جو ہے وہ افغانستان کو برباد اور غارت کرنے پر تلی ہوئی تھی، اس کے علاوہ وہاں پر اس نے کوئی کام انجام نہیں دیا، اور آج نہیں تو کل، کل نہیں تو بعد میں امریکہ کو اس حوالے سے جواب دینا پڑے گا، اور دنیا یقینی طور پر جو ہے وہ یہ پوچھے گی کہ آپ نے ایک قوم کے ساتھ جو ذاتی اور ظلم کیا ہے اس کا آپ جواب دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے جہاں پر بھی قدم رکھے وہاں پر بربادی، تباہی اور قوموں کے استحصال جو ہے اس پر اس نے کمر بستہ کی، اور ملکوں کی ترقی و پیش رفت میں کسی بھی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ہم اگر عراق کی مثال لیں تو وہاں پر بھی صورتحال یہی ہے کہ امریکہ نے جس بے دردی کے ساتھ عراقی عوام کا قتل عام کیا اور مختلف علاقوں کے اندر امریکی فوج کے ہاتھوں ہزاروں عراقی عوام جو ہیں وہ خاک و خون میں غلطہ ہوئے، اور دہشت گردی وہاں پر جو ہے وہ عام ہوئی، حتیٰ کہ داعش دہشت گرد گروہ کو محفوظ ٹھکانے دیے گئے، لیکن جب عراق کی مرجعیت نے عوامی حمایت کے ساتھ جو ہے وہ اس مارکے میں قدم رکھا تو ہم نے دیکھا کہ حشد الشعبی نے نہایت ہی بہترین انداز کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو منظم کیا اور عراق سے دہشت گردوں کی بساط کو لپیٹنے کے لیے انہوں نے جس طریقے سے کارہائے عظیم انجام دیے وہ قابل قدر ہیں، اور آج عراق کے اندر یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ امریکہ کو اب عراق سے نکل جانا چاہیے، اور یقینی طور پر امریکہ کو عراق سے نکلنا پڑے گا، اور اب وہ زمین ہموار ہو چکی ہے کہ امریکہ اپنا ناجائز قبضہ علاقے کے ملکوں سے ختم کرے اور یہاں سے واپس چلا جائے۔ لہذا قوموں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امریکہ کو فری ہینڈ نہ دیں، اور علاقے کی بعض رجت پسند حکومتیں جو ہیں وہ امریکہ کو اپنا سب کچھ سمجھ کر اس کے ساتھ بڑی بڑی قراردادیں بھی باندھتی نظر آتی ہیں، لیکن یہ جان لینا چاہیے ان کو کہ امریکہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، امریکہ صرف اپنے مفادات کے در پہ رہتا ہے اور قوموں کے جو وسائل ہیں اس پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اور یہی ہم نے افغانستان میں بھی دیکھا، یہی ہم نے عراق میں بھی دیکھا، یہی ہم نے دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی دیکھا جہاں جہاں امریکہ گیا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 شہریور، 25 محرم الحرام اور 3 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس محرم الحرام 95 ہجری قمری کو ایک روایت کے مطابق فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت 38 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ واقعہ کربلا کے دوران آپ سخت بیمار تھے۔ کربلا میں اپنے والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کے بعد آپ نے انقلاب کربلا کے مقاصد کی تبلیغ و ترویج کی بھاری ذمہ داری نبھائی اور امت مسلمہ کی امامت کا عہدہ سنبھالا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اسلامی تہذیب و تمدن کی تشکیل اور قرآنی تعلیمات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے ایک مخصوص انداز میں مسلمان دانشوروں اور مفکرین کی تربیت کی، جس سے قرآن و سنت کے تحفظ میں مدد ملی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک اور اہم کارنامہ دعا و مناجات کے قالب میں اسلامی تعلیمات اور معرف الہی کی ترویج و اشاعت ہے۔ تین ستمبر 1658 عیسوی کو اولیور کرام ویل کا انتقال ہوا۔ اولیور کرامویل برطانیہ کے معروف سیاستداں تھے۔ وہ 1628 میں پارلیمنٹ کے رکن بنے۔ پارلیمنٹ اور چارلز اول کے درمیان خانہ جنگی کے زمانے میں شاہی فوج کے خلاف افواج کی سپاہ سالاری کی اور نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ 1649 میں انہوں نے برطانوی بادشاہ چارلز اول کو پھانسی دے جانے کے بعد اس ملک میں شاہی نظام کو ختم کر دیا۔ وہ 1649 سے غیر رسمی طور پر اور 1653 سے باضابطہ طور پر برطانیہ کے حکمراں رہے اور مجموعی طور پر 9 سال تک جابرانہ انداز میں حکومت کی۔ ان کے عہد میں اتوار کے کھیلوں، گھوڑ دوڑ اور رقص و موسیقی کے پروگراموں پر پابندی لگا دی گئی۔ کرامویل کے بعد ان کا بیٹا صدر بنا، لیکن نااہلی کی وجہ سے اسے اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور برطانیہ میں دوبارہ شاہی حکومت قائم ہو گئی۔ وہ برطانیہ کے پہلے اور آخری صدر تھے۔ تین ستمبر 1918 عیسوی کو قدیم اسلامی شہر دمشق پر انگریز فوج کا قبضہ ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران یورپی ممالک کا ایک اصل مقصد سلطنت عثمانیہ کو تقسیم کرنا تھا، اور بالآخر یہ بڑی طاقت تقسیم ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے علاقے ایک کے بعد دیگرے برطانیہ اور فرانس کے قبضے میں چلے گئے۔ پھر دمشق پر بھی حملہ ہو گیا اور یہ شہر بھی 3 ستمبر 1918 کو ہاتھ سے نکل گیا۔ البتہ برطانیہ اور فرانس کے درمیان پہلے ہوئے معاہدوں کی بنیاد پر دمشق سمیت شام پر فرانس کا کنٹرول ہو گیا۔ جس محرم الحرام 1253 ہجری قمری کو ایران کا پہلا جریدہ کاغذ اخبار شائع ہوا۔ اس جریدے کے ایڈیٹر مرزا صالح شیرازی تھے۔ یہ جریدہ 2 بڑے ورقوں میں پتھر کی طباعت کے ذریعے تہران سے شائع ہوتا تھا۔ کاغذ اخبار جریدہ مہینے میں 1 بار شائع ہوتا تھا، اور اس میں تہران اور ایران کے دیگر شہروں، نیز عرب ممالک اور ترکی کے بارے میں خبریں اور مضامین شائع ہوتے تھے۔ کاغذ اخبار کا صرف ایک نسخہ باقی ہے جو برطانوی عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ بارہ شہریور 1294 ہجری شمسی کو جنوبی ایران میں غاصب انگریزوں کے خلاف ہونے والی جد و جہد کے رہنما رئیس علی دلواری شہید ہوئے۔ پہلی جنگ عظیم کے شروع میں روسی افواج نے شمال کی طرف سے اور انگریز افواج نے جنوب کی طرف سے ایران پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ رئیس علی دلواری نے ایران کے دفاع کے لیے علماء کے حکم جہاد کی بنیاد پر لوگوں کو انگریزوں سے مقابلے کی دعوت دی۔ رئیس علی دلواری اور ان کے بہادر ساتھیوں نے جنوبی ایران کے اہم شہر بوشہر پر قبضہ کرنے کی انگریز افواج کی ناپاک کوششوں کو بارہا ناکام بنایا۔ جارے انگریز افواج کے خلاف بوشہر کے قریب واقع علاقے تنگستان کے لوگوں کی یہ جد و جہد 7 سال تک جاری رہی۔ تین ستمبر 1971 عیسوی کو قطر نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ یہ ملک 19ویں صدی میں خاندان آل ثانی کے توسط سے ایران سے جدا ہوا تھا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد قطر عملی طور پر برطانوی استعمار کے زیر نگیں آ گیا اور 1971 تک بدستور برطانیہ کے تسلط میں رہا۔ لیکن اسی سال خلیج فارس کی دیگر جنوبی ریاستوں کے ساتھ مل کر متحدہ عرب امارات فیڈریشن تشکیل دیا۔ بالآخر اسی سال ستمبر میں متحدہ عرب امارات کی فیڈریشن سے نکلنے کے بعد قطر نے آزادی حاصل کر لی۔ قطر کا رقبہ 11,437 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک مشرق وسطی اور خلیج فارس کے جنوب میں واقع ہے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اختتام کو پہنچا۔
استاد وطن دست علمدار حسین، استاد وطن دست علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار
عزیز سامعین، فرزند رسول حضرت امام علی ابن الحسین سید الساجدین زین العابدین کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں گلشن نقوی
اور شائستہ فاطمہ دورانی کا سلام قبول کیجیے۔
عاشور کے دن امام زین العابدین کا دل اپنے والد گرامی کے ساتھ کا ساتھ دینے کے لیے بے تاب و بے چین تھا، تاہم مشیت الہی کی وجہ سے آپ پر بیماری کا غلبہ ہو گیا اور آپ کربلا کے لق و دق صحرا میں اپنے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام کا میدان جنگ میں ساتھ نہ دے سکے۔ آپ کو خداوند عالم نے کربلا کی جنگ میں زندہ رکھا، اور کربلا کے سانحے کے بعد آپ نے جو تقدیر ساز جہاد انجام دیا اس کے اثرات رہتی دنیا تک زندہ و جاوید رہیں گے۔ آج امام سجاد زین العابدین کی شہادت ہے، ہم اس مناسبت سے آپ کی حیات اور سیرت طیبہ پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
جب آل نبی کا قافلہ قید ہو کر شام کی جانب بڑھنے لگا تو زینب اور سجاد کی آنکھوں میں عاشور کا وہ منظر آ گیا کہ کیسے کربلا کے دشت بیابان میں اصغر و اکبر قاسم و اون و محمد غازی عباس اور حسین مظلوم پیاسے شہید کر دیے گئے، کوئی حامیوں ناصر نہ رہا، توق و زنجیر میں جکڑے ہوئے سید سجاد نے پھوپی زینب سے کہا، اے پھوپی اماں، اب ہمیں شام کی راہوں سے گزرنا زینب اور سجاد چلے کرب و بلا سے حشر بداما
کرب و بلا سے حشر بداما
امام زین العابدین علیہ السلام نے 61 ہجری میں عاشور کے دن امامت کی عظیم ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر سنبھال لیں اور 94 ہجری میں آپ کو زہر سے شہید کر دیا گیا۔ اس پورے عرصے میں آپ اسی الہی مقصد کی تکمیل کے لیے کوشاں رہے جس پر آپ سے پہلے دیگر آئمہ کوشاں رہے۔ وہ تمام ارشادات جو آپ کے دہن مبارک سے جاری ہوئے، وہ اعمال جو آپ نے انجام دیے، وہ دعائیں جو لب مبارک تک آئیں، وہ مناجاتیں اور راز و نیاز کی باتیں جو آج صحیفہ کاملہ کی شکل میں موجود ہیں، ان سب کی امام کے ساتھ اسی بنیادی موقف کی روشنی میں تفسیر و تعبیر کی جانی چاہیے۔ چنانچہ اس پورے دور امامت میں مختلف مواقع پر حضرت کے موقف اور فیصلوں کو بھی اسی عنوان سے دیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اسیری کے دوران کوفے میں عبیداللہ ابن زیاد اور پھر شام میں یزید پلید کے مقابلے میں آپ کا موقف جو شجاعت و فداکاری سے بھرا ہوا تھا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے مختلف مواقف اور اقدامات کا بڑی باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس بنیادی موقف کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام جزئیات و حوادث کا جائزہ لیا جائے تو بڑے ہی معنی خیز حقائق سامنے آئیں گے۔ امام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو عظیم ہستی ایک ایسا انسان نظر آئے گی جو اس روئے زمین پر خداوند وحدہ لا شریک کی حکومت قائم کرنے اور اسلام کو اس کی اصل شکل میں نافذ کرنے کو ہی اپنا مقدس مقصد سمجھتے ہوئے اپنی تمام تر کوشش و کاوش بروئے کار لاتا رہا ہے، اور جس نے پختہ ترین اور کارآمد ترین کارکردگی سے بہرمند ہو کر نہ صرف یہ کہ اسلامی قافلے کو اس پراگندگی اور پریشان حالی سے نجات دلائی جو واقعہ عاشور کے بعد دنیا اسلام پر مسلط ہو چکی تھی، بلکہ قابل دید حد تک اس کو آگے بھی بڑھایا ہے۔ دو اہم اور بنیادی فریضے جو ہمارے تمام آئمہ علیہ السلام کو سونپے گئے تھے، ان کو امام سجاد علیہ السلام نے بڑی خوش اسلوبی سے جامع عمل پہنایا ہے۔
عابد نے کہا آ کے قریب بنت علی سے اب سوئے وطن چلیے پھوپی جان میں صدقے گئے سارے مرکز سے لپاٹ کر کیے زینب نے نانی میں جب بھی وطن جاؤں گی بھیا میں جب بھی وطن
اکبر بھی یہی ہے 18 बरस का अली अकबर भी यही है, 6 माह का नन्ना अली असगर भी यही है खाक बसर फरवा का दिलबर पामाल बदन कासिम मुस्तफा। किस दिल से मैं घर जाऊंगी भैया,
तेरे न घर जाऊंगी भैया, बिन तेरे न घर जाऊंगी भैया।
क्या दिन थे आबाद था जहरा का गुलिस्तान, क्या दिन थे के आबाद था जहरा का गुलिस्तान, ये किसकी नजर खा गई सब हो गया वीरा, बाकी नहीं अब कोई निगेबान, सब भाई मेरे हो गए बेजा। मर जाऊंगी भैया,
न घर जाऊंगी भैया, बिंदे न घर जाऊंगी भैया।
अब्बास से और तुमसे है ज़ैनब को निदामत, अब्बास से और तुमसे है ज़ैनब को निदामत, जिंदान में छोड़ाई हूँ दोनों की इमानत, क्या टूट गई मुझ पे कयामत, किस दर्जा है ज़ैनब को खिजालत, वो लब नहीं लाऊंगी भैया,
घर जाऊंगी भैया।
इमाम अली सलाम की जिंदगी का वो मुख्तसर और तारीख साज दौर मारकाए करबला के बाद आप अलैहिस्सलाम की असीरी का ज़माना है, जो मुद्दत के एतबार से मुख्तसर लेकिन वाकयात व हालात के एतबार से नहायत ही हयजान और सबक आमोज है, जहां असीरी के बाद भी आपका मौकिफ बहुत ही सख्त और मुजाहमत आमेज रहता है। बीमार और कैद होने के बावजूद किसी अजीम मर्द मुजाहिद के मानिंद अपने कौलो फेल के जरिए शुजात व दलेरी के बेहतरीन नमूना पेश किए हैं। अय्याम असीरी में इमाम अलैहिस्सलाम के इकदामात बिल्कुल किसी पुरजोश इनकलाबी के मानी नजर आते हैं, जिसके लिए कोई मामूली सी बात भी बर्दाश्त कर लेना मुमकिन नहीं है। लोगों के सामने बल्कि भरे मजमे में भी मगरूर और बाइक्तदार दुश्मन का दंदान शिकन जवाब देने में किसी तरह का तअम्मुल नहीं करते। कूफा का दरिंदा सिफत खूनखार हाकिम अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद, जिसकी तलवार से खून टपक रहा है, वो फरजंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अवान व अंसार का खून बहाकर मस्त व मगरूर और कामयाबी के नशे में बिल्कुल चूर है, उसके मुकाबले में हजरत अलैहिस्सलाम ऐसा बेबाक और सख्त लब लहजा इख्तियार करते हैं कि इब्ने ज़ियाद आप अलैहिस्सलाम के कत्ल का हुक्म जारी कर देता है। चुनांचे अगर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ढाल के मानिंद आप अलैहिस्सलाम के सामने आकर ये ना कहती कि मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज ना होने दूंगी और एक औरत के कत्ल का मसला दरपेश न आता, नीज ये के कैदी के तौर पर दरबार शाम में हाजिर करना मकसूद न होता, तो अजब नहीं इब्ने ज़ियाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के खून से भी अपने हाथ रंगीन कर लेता। बाजार कूफा में आप अलैहिस्सलाम अपनी फूफी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साथ हम सदा होकर तकरीर करते हैं, लोगों में जोश व खरोश पैदा करते हैं और हकीकतों का इंकशाफ कर देते हैं। इसी तरह शाम में चाहे वो यजीद का दरबार हो या मस्जिद में लोगों का बेपनाह हुजूम, बड़े ही वाज़े अल्फाज में दुश्मन की साजिशों से पर्दा उठाकर हकायक का बरमला इजहार करते रहते हैं। चुनाचे हजरत अलैहिस्सलाम के उन तमाम खुतबों और तकरीरों में अहले बैत अलैहिस्सलाम की हक्कानियत, खिलाफत के सिलसिले में उनका इस्तेहकाक और मौजूदा हुकूमत के जरायम और जुल्म व ज्यादती का पर्दा चाक करते हुए नहायत ही तल्ख और दुरुस्त लबो लहजे में गाफिल व ना आगा हवाम को झिंझोड़ने और बेदार करने की कोशिश की गई है। इस कैदोबंद के सफर में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का किरदार जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के किरदार से बिल्कुल हमाहंग है। दोनों का मकसद हुसैनी इनकलाब और पैगामात की तबलीग व इशाअत है। अगर लोग इस बात से वाकिफ हो जाएं कि हुसैन अलैहिस्सलाम कत्ल कर दिए गए, क्यों कत्ल कर दिए गए और किस तरह कत्ल किए गए, तो आइंदा इस्लाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम की दावत एक नया रंग इख्तियार कर लेगी।
لیکن اگر عوام ان حقیقتوں سے ناواقف رہ گئے تو انداز کچھ اور ہوگا۔ لہذا معاشرے میں ان حقائق کو عام کر دینے اور صحیح طور سے حسینی انقلاب کو پہچانوانے کے لیے اپنا تمام سرمایہ بروئے کار لا کر جہاں تک ممکن ہو سکے اس کام کو انجام دینا ضروری تھا۔ آپ کی حیات طیبہ کا دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ علیہ السلام مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک محترم شہری کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور اپنا کام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور آپ علیہ السلام کے حرم مسجد نبوی سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے آئندہ موقف اور طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی حالت و کیفیت اور اس کے تقاضوں پر بھی ایک تحقیقی نظر ڈال لی جائے۔
جب عاشور کا المناک حادثہ رونما ہوا، پوری اسلامی دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ خبر پہنچی، خصوصاً عراق اور حجاز میں مقیم آئمہ علیہ السلام کے شیعوں اور طرفداروں میں ایک عجیب رعب و وحشت کی فضا پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ محسوس کیا جانے لگا کہ یزیدی حکومت اپنی حاکمیت کو مسلط کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، حتیٰ اس کو عالم اسلام کی جانی پہچانی عظیم مقدس اور معتبر ترین ہستی فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنے میں بھی کسی طرح کا کوئی دریغ نہیں ہے۔ اور اس رعب و وحشت میں، جس کے آثار کوفہ و مدینہ میں کچھ زیادہ ہی نمایاں تھے، جو کچھ کمی رہ گئی تھی وہ بھی اس وقت پوری ہو گئی جب کچھ ہی عرصے کے بعد بعض دوسرے لرزہ خیز حوادث رونما ہوئے، جن میں سر فہرست حادثہ حرہ کا تھا۔ اہل بیت علیہ السلام کے زیر اثر علاقوں یعنی حجاز خصوصاً مدینہ اور عراق خصوصاً کوفے میں بڑا ہی گھٹن کا ماحول پیدا ہو گیا تھا، تعلقات کافی کمزور ہو چکے تھے۔ وہ لوگ جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے طرفدار تھے اور بنو امیہ کی خلافت و حکومت کے زبردست مخالفین میں شمار ہوتے تھے، بڑی ہی قسم پرسی اور شک و شبے کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنی سیرت اور نہج کے ذریعے کبھی بھی گوشہ نشینی یا صوفیت کی نمائندگی نہیں کی۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے سانحہ کربلا سے ناقابل تصور صدمہ اٹھایا اور اس کے بعد اپنی سیرت و کردار اور سچے گفتار و بیان کے ذریعے جہاد کیا اور اپنے گرد موجود لوگوں کو ایسے ہدایت یافتہ گروہوں میں تبدیل کر دیا کہ جنہوں نے ظالموں کے دلوں میں زلزلہ برپا کر دیا اور ان کے تاج و تخت کو ہلا کر رکھ دیا۔ امام سجاد سانحہ کربلا کے بعد تمام ہم و غم اور الم و دکھوں کے باوجود معاشرے کے درمیان رہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد آپ کے گرد جمع ہو گئی اور چشمہ امامت سے سیراب ہونے لگی۔ آپ کے علم و فضل، بزرگی، دانائی اور فضائل و مناقب کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔
امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے صرف چند دعائیں ہی ہم تک کتابی صورت میں پہنچی ہیں، جو دنیا میں صحیفہ سجادیہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، لیکن ان دعاؤں میں موجود عظیم ترین مفاہیم و معانی کے لال و جواہر کو مد نظر رکھتے ہوئے بابصیرت لوگ دعاؤں کے اس مجموعے کو زبور آل محمد کہتے ہیں۔ ان دعاؤں نے عارفین کے دلوں کو حرم خدا اور معرفت الہی کی ناقابل تصور بلندیوں تک پہنچا دیا۔ عابدوں کے لیے محراب عبادت میں وہ لذت مہیا کر دی کہ جس نے ان کے لیے فانی دنیا کی لذتوں کو بے معنی کر دیا۔ زاہدوں کو ایسا زاد راہ عطا کیا جس سے وہ دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو گئے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام ایسے بلند اخلاق کے مالک تھے کہ مومنین کے دل ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے اور بشری پیکر میں موجود اس مشعل نور سے ہدایت حاصل کرتے تھے۔ ہشام بن عبد الملک تخت حکومت پر بیٹھنے سے پہلے ایک مرتبہ حج کے لیے آیا تو طواف کے بعد حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے اس نے حجر اسود تک پہنچنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے حجر اسود تک نہ پہنچ سکا۔ پھر اس کے لیے حتیم میں زمزم کے کنویں کے پاس ایک ممبر لگا دیا گیا جس پر بیٹھ کر وہ لوگوں کو دیکھنے لگا اور اہل شام اس کے گرد کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران حضرت امام سجاد علیہ السلام بھی آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے اور جب وہ حجر اسود کی طرف بڑھے تو لوگوں نے امام سجاد علیہ السلام کو خود ہی راستہ دے دیا اور وہ حجر اسود کے پاس بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک شامی نے کہا، یہ کون ہے جس کی لوگوں کے دلوں میں اتنی ہیبت و جلالت ہے کہ لوگ اس کے لیے دائیں بائیں ہٹ کر صف پستہ کھڑے ہو گئے؟ ہشام نے اس شامی کو جواب دیتے ہوئے کہا، میں اس کو نہیں جانتا۔ حالانکہ ہشام خوب اچھی طرح سے امام سجاد علیہ السلام کو جانتا اور پہچانتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے جھوٹ بولا، اس لیے کہ کہیں ان شامیوں کے دل میں امام سجاد علیہ السلام کی ہیبت و جلالت نہ بیٹھ جائے۔ فرزدک شاعر بھی وہیں پر موجود تھا، اس نے سوال کرنے والے شامی سے کہا، میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ اس شامی نے کہا، اے ابا فراس، کون ہے یہ؟ تو فرزدک نے اس کے جواب میں ایک ایسا قصیدہ پڑھا کہ جس نے باطل کے پردوں کو ہٹا کر ہر طرف حق کا نور پھیلا دیا۔ اس قصیدے کے چند اشعار کا ترجمہ آپ سامعین کی نظر۔
کٹا جو دن تو جفا فوج کی تمام ہوئی، کٹا جو دن تو جفا فوج کی تمام ہوئی، چرا زہرا کا جب تو شام ہوئی، شہید سو رہے جنگل میں سر کو کٹوا کے، شہید سو جنگل میں سر کو کٹوا کے، خیال آیا نشان کا نہ فکر نام ہوئی، سپاہ رو کے رہی قتلگاہ کا رستہ، سپاہ رو کے رہی قتلگاہ کا رستہ، بہن نہ بھائی سے مقتل چرا پر نہ تھے چراغ بھی بے وارثوں کی بالی پر.
یہ وہ شخصیت ہیں جن کے نشان قدم کو بھی وادی بتہا پہچانتی ہے. انہیں خانہ کعبہ، حرم اور حرم سے باہر کا سارا علاقہ پہچانتا ہے. یہ تمام بندگان خدا میں سے بہتر و افضل ہستی کے فرزند ہیں. یہ متقی و پرہیزگار، پاک و پاکیزہ اور علم ہدایت ہیں. یہ علی ہیں اور ان کے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے نور سے امت تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرتی ہے. جب قریش انہیں دیکھتے ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں ان کے بلند مرتبہ اخلاق پہ جود و سخا کی انتہا ہوتی ہے. انہیں عزت و شرف کی وہ بلندی نصیب ہوئی ہے جس کو پانے سے عرب و عجم قاصر ہیں. اگر یہ حجر اسود کا بوسہ لینے نہ آتے تو حجر اسود والا کونا خود ان کی ہتھیلی کو چومنے ان کے پاس پہنچ جاتا. وہ حیا و شرافت کی وجہ سے آنکھیں جھکائے رکھتے ہیں اور لوگ ان کی ہیبت و جلالت کی وجہ سے آنکھیں نیچی رکھتے ہیں، اور ان سے صرف اس وقت بات کی جا سکتی ہے جب وہ مسکرا رہے ہوں. اگر تم ان کو نہیں جانتے تو جان لو یہ فرزند فاطمہ ہیں. ان کے جد امجد پر تمام انبیاء کی نبوت کا اختتام ہوتا ہے. لوگوں کا آل رسول سے محبت کرنا عین دین ہے، اور ان سے بغض و کینہ رکھنا عین کفر ہے. ان کا قرب ہی نجات دینے والا اور بچانے والا ہے. ان کی محبت کے صدقے میں شر اور بلائیں دور ہوتی ہیں، اور ان کے وسیلے سے احسان خدا اور نعمات الہی کو حاصل کیا جاتا ہے. ذکر خدا کے بعد ہر روز ان کا ذکر سب سے مقدم و افضل ہے، اور انہی کے ذکر کے ساتھ کلام کا اختتام ہوتا ہے. اگر اہل تقویٰ کو شمار کیا جائے تو یہ متقیوں کے امام نظر آئیں گے، اور اگر کوئی کہے زمین پر سب سے افضل کون ہے تو بھی کہا جائے گا سب سے افضل یہی ہیں.
حضرت امام سجاد علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کا خشوع و خضوع، زہد و تقویٰ اور عبادت و خدا پرستی ضرب المثل بن گئی، اور آج تک آپ کو زین العابدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے کردار و عمل سے ظالموں اور نام نہاد مسلمان حکمرانوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا. امام سجاد علیہ السلام کبھی تو اپنے مظلوم بابا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور سانحہ کربلا کے مصائب پر گریہ کرتے، کبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سار انجام دیتے، اور کبھی اپنے کردار و عمل کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کے راستے کی رہنمائی کرتے. امام سجاد علیہ السلام کے طرز عمل سے لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام کی مظلومیت سے آگاہی مل رہی تھی. نسل در نسل اہل بیت علیہم السلام کے حقوق کو غصب کرنے والوں کے اصل چہرے لوگوں پہ عیاں ہو رہے تھے. لوگوں کے دلوں پر حکمرانوں کی بجائے اہل بیت علیہم السلام کا اقتدار مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا تھا، اور یہی وہ بات تھی جس نے بنی امیہ کے لیے حضرت امام سجاد علیہ السلام کے مقدس وجود کو خطرہ بنا دیا تھا، اور وہ نبوت کی نیابت میں جلنے والی اس شمع امامت کو بجھانے کے در پہ ہو گئے. آخر میں اس ظلم کو ڈھانے کی ذمہ داری ولید ابن عبد الملک اور بعض روایات کے مطابق ہشام ابن عبد الملک کو سونپی گئی، کہ جس نے ایک کھانے میں زہر ملا کر حضرت امام سجاد علیہ السلام کو کھلا دیا. آپ پوری سیاسی بصیرت اور شجاعت و شہامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت ہی احتیاط اور باریک بینی سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً 35 سال کی انتھک جد و جہد اور الہی نمائندگی کی عظیم ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد آپ سرفراز و سر بلند اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور اپنے بعد امامت و ولایت کا عظیم بار اپنے فرزند اور جانشین حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد فرما گئے.
سجاد نے کیسے وہ گزارا रहा है। कितना शर्मिंदा वो दरिया का किनारा होगा।
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ قدس، ویکسین کی درآمدات اور اندرونی پیداوار کی اچھی خبریں مل رہی ہیں، سب سے زیادہ متحرک سفارتکاری ہمسایوں کے ساتھ ہوگی، صدر رئیسی۔ روزنامہ ہمشہری، ایران نے نیا ریکارڈ قائم کیا، زہرا نعمتی نے تیسرے پیرالمپک میں بھی سنہری تمغہ جیتا۔ اور روزنامہ گارڈین، برطانیہ کا افغان پناہ گزینوں کے لیے کوئی مستقل پلان نہیں، افغانستان میں سابق برطانوی سفیر۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ تہران ٹائمز، ایران نے دکھا دیا کہ وہ لبنان کا وفادار دوست ہے، لبنانی پروفیسر۔ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ لبنان کی بین الاقوامی یونیورسٹی کے پروفیسر طارق عبود نے تہران ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے خود کو لبنانی عوام کا وفادار دوست ثابت کر کے دکھائے دیا انہوں نے کہا کہ معاشی مشکلات لبنانی عوام کو تباہ کر رہی تھیں، اور ایسے موقع پر ایران ہماری مدد سے پیچھے نہیں ہٹا۔ انہوں نے ایران سے ایندھن خریدنے پر سید حسن نصر اللہ کے پیغام کے بارے میں کہا کہ حزب اللہ کنارے ہٹ کر ملک اور عوام کی ذلت کا تماشا دیکھنے کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ استقامتی محاذ کے خلاف واشنگٹن کی جنگ ہے، جو تہران سے لے کر بغداد، سنا، دمشق اور بیروت ہر ایک کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا یہ منصوبہ ناکام ہو چکا ہے اور استقامتی محاذ ہرگز ایسا ہونے نہیں دے گا۔
روزنامہ القدس العربی امریکیوں، عربوں اور فلسطینیوں کے لیے افغانستان کے تین سبق۔ اس اخبار نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ بہت سی جارح قوتیں اور سلطنتیں اور روایتی سامراجی طاقتیں ختم ہوئیں اور اپنی سرحدوں تک محدود ہو کر رہ گئیں، اور اب امریکہ بھی اسی راستے پر گامزن ہے۔ امریکہ ویتنام، ایران، صومالیہ سمیت کئی دوسرے ممالک سے بھاگنے پر مجبور ہوا اور اس کی آخری کڑی افغانستان تھی، لیکن ان مہم جوئیوں سے کہیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ پہلا سبق امریکیوں کے لیے ہے۔ بائیڈن کے مطابق 20 سال میں امریکہ نے $2,000 ارب افغانستان پر قبضے کے لیے خرچ کیے۔ اگر اس کا تھوڑا سا حصہ سافٹ پاور کے ذریعے افغانستان کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوتا تو یورپ کی طرح افغانستان بھی اس وقت امریکہ کا اتحادی بن جاتا۔ دوسرا سبق عربوں کے لیے۔ امریکہ نے ایران کے محمد رضا پہلوی، فلپائن کے کارلس، چلی کے پینوشے، ایتھوپیا کے سیلاسی اور پاکستان کے پرویز مشرف کو بآسانی اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ یہ اپنے اپنے دور میں امریکی اتحادی سمجھے جاتے تھے۔ جو اپنی سلامتی دوسروں کے سپرد کرتے ہیں ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اور تیسرا سبق ہے فلسطینیوں کے لیے، جو جدوجہد اور مزاحمت کے ذریعے ہی ایک جارے اور قابض طاقت کو باہر نکال سکتے ہیں۔ مزاحمتی لیڈروں کو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ کیا طالبان نے محض مذاکرات کے ذریعے امریکیوں کو نکال باہر کیا؟ نہیں، مزاحمت کی اور اپنے موقف سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ڈان افغانستان کے موضوع پر بات چیت کے لیے برطانوی وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے۔ روزنامہ نوائے وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت کا اعلان آج بعد نماز جمعہ متوقع۔ اور قومی آواز کسانوں پر لاٹھی چارج سے ناراض ٹکیت نے کہا، یہ گوڈسے کو پوجنے والے لوگ ہیں۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جسارت سیکورٹی خطرات پر چمن سرحد بند کر سکتے ہیں شیخ رشید۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی حکومت افغانستان میں امن چاہتی ہے، تورخم بارڈر پر حالات نارمل ہیں، چمن بارڈر کو بند کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا معاملہ پاکستان پر ڈالا جا رہا تھا۔ افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا ملبہ پاکستان پر ڈالا جا رہا تھا۔ افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کی فوٹیج دے کر ان کا منہ بند کرا دیا۔ اس کے علاوہ شیخ رشید نے سید علی گیلانی کے انتقال پر کہا کہ سید علی گیلانی نے شہادت کا رتبہ پایا۔ روزنامہ منصف سید علی شاہ گیلانی رکن اسمبلی سے علیحدگی پسند تک کا سفر۔ روزنامہ منصف اس بارے میں لکھتا ہے کہ وادی کشمیر کے سب سے بڑے علیحدگی پسند رہنما اور حریت کانفرنس کے سابق صدر سید علی شاہ گیلانی 92 برس کی عمر میں طویل ارالت کے بعد سری نگر کے حیدرپورہ علاقے میں انتقال کر گئے۔ انہیں حیدرپورہ جامع مسجد کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ سید علی شاہ گیلانی کے اجداد مغربی ایشیا سے ہجرت کر کے کشمیر میں آباد ہوئے تھے۔ سید علی شاہ گیلانی 29 ستمبر 1929 کو شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم سپور میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم لاہور اور کشمیر یونیورسٹیوں سے حاصل کی۔ انہوں نے تقریباً ایک درجن کتابیں بھی تصنیف کی ہیں جن میں علامہ اقبال کی فارسی شاعری کے ترجمے بھی شامل ہیں۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ اسنا نیوز، صدر رئیسی چابہار کے دورے پر، عوام، ماہرین اور شیعہ اور سنی علماء سے ملاقات۔ انتخاب نیوز ایجنسی، ایرانی تیل بہت جلد لبنان میں ہوگا، تجارت قانون کے مطابق ہے، لبنان میں ایران کے سفیر کا اعلان۔ اور مہر نیوز، یمن کو آزاد کر کے رہیں گے، آل سعود اور آل نہیان سے بھیک نہیں مانگیں گے، عبد الملک الحوثی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس اسی کے ساتھ ختم ہوتی ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔Thank you.